بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہم کل کے پروگرام میں بات کر رہے تھے جمعے کے حوالے سے، آج بھی ہم اس موضوع پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. جناب جاوید احمد صاحب حامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حامدی صاحب، کل بات ہو رہی تھی جمعے کی امامت کس کو کرنی چاہیے اور اس کی نماز کا اہتمام کن علاقوں میں ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے مصر جامع کی ایک شرط جو ہے وہ ہمارے فقہا نے بیان کی ہے، ہماری جو کتابیں ہیں ان میں بیان ہوتی ہے. تو مصر جامع سے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حکمران موجود ہوں یا ان کے کوئی نمائندے موجود ہوں. تو دیہات کے جو علاقے ہیں جہاں پر یہ نمائندے مقرر نہیں ہوتے، وہاں پر بھی کیا نماز جمعہ نہیں ہوگی اور ان کو شہر میں آنا پڑے گا اس کے لیے؟
میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اسلام کا جو اصلی قانون ہے اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے. اس قانون کے مطابق آخر آپ کوئی سیاسی نظم قائم کریں گے، اس سیاسی نظم کا تعلق چھوٹے یونٹ سے بھی ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک حکمران بنا دیں اور نیچے کے علاقوں کے ساتھ آپ کے ربط کا کوئی ذریعہ نہ ہو. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، اس وقت بھی ہماری حکومتیں جب قائم ہوتی ہیں تو آپ مرکز میں ایک شخص کو سربراہ مملکت منتخب کرتے ہیں یا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں، آپ صوبوں کے لیے گورنر مقرر کرتے ہیں یا وزراء اعلی کا انتخاب کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ایک وارڈ تک آپ اپنے سیاسی نظام کو لے جاتے ہیں. تو جب کبھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی تو ایسے ہی ہوگا. جس جس جگہ تک حکومت پہنچ گئی ہے وہاں ایک مسجد جامع مسجد کا کیا مطلب ہے؟ وہ مسجد جس میں جمعہ کا اہتمام کیا جائے گا. ساری مسجدیں جامع مسجد نہیں ہوتی، تو جس مسجد کو جامع مسجد ڈکلیئر کر دیا جائے گا، یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ جامع مسجد ہے اور یہاں مسلمانوں کے حکمرانوں کا نمائندہ آ کر نماز کا اہتمام کرے گا، جمعہ وہیں ہونا چاہیے. یہ اصل قانون ہے. اس وقت اس قانون کے مطابق جمعہ ہو ہی نہیں رہا. یہاں تو اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا کہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علماء نے یہ ذمہ داری سنبھال لی کہ اس نماز کی یاد تو قائم رکھی جائے، کیونکہ حکمران اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے اب تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگ جمعہ پڑھ سکتے ہیں وہ وہاں اہتمام کر لیتے ہیں. کوئی مولوی صاحب مل گئے، کوئی مسجد ہو گئی، لوگ وہاں جمع ہونے لگ گئے، جمعہ کا اہتمام ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. دیہات کے لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جامع مسجد میں آئیں. وہ دور کے علاقوں سے چل کے آتے تھے، چھوٹے چھوٹے دیہات سے، وہاں آ کے حکمران کی تقریر سنتے تھے یا جو بھی ان کا عامل ہے اس کی تقریر سنتے تھے، اس کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. اور جو لوگ نہیں آ سکتے تھے وہ اپنے علاقوں میں ظہری کی نماز پڑھتے تھے. یہی اصل اسلامی قانون ہے. اس کو بیان بھی کرنا چاہیے، اس کو سمجھا بھی دینا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ اصل قانون کیا ہے اور اس کے برکات پر کے بارے میں انہیں توجہ دلانی چاہیے. یعنی اس ذریعے سے اصل میں دیکھیے کہ کیا کیا گیا ہے. پورے ایوان اقتدار کو آپ نے چھوٹی سے چھوٹی جگہ تک مسلمانوں کی عبادت سے متعلق کر دی ہے کہ پانچ نمازیں تو لوگ روزانہ پڑھ رہے ہیں، اپنی اپنی محلے کی مساجد میں پڑھ لیں گے، اپنے گھروں میں پڑھ لیں گے، جیسے بھی چاہیں اس کا اہتمام کر لیں گے. لیکن ایک دن ایسا ہونا چاہیے ہفتے میں کہ جس دن سب مسلمان ایک علاقے کے جو ایک سیاسی یونٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک سیاسی وحدت میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ وارڈ کی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، وہ چھوٹی تحصیل کونسل کی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، یا جس طرح مغربی ممالک میں کاؤنٹی کی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، جو بھی آپ سیاسی نظم قائم کر لیں اس کی سطح پر آ کر لوگ ایک جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھیں گے. اس میں ان کے حکمرانوں کا نمائندہ آئے گا، وہ آ کے خطبہ دے گا، نماز کا اہتمام کرے گا. اس سے جو فضا پیدا ہوگی اور جس طریقے سے ریاست کا نظم لوگوں کے ساتھ متعلق ہوگا اس کے کیا کہنے ہیں. اس وقت یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا. لہذا یہاں تو اب یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو موقع ملتا ہے جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ تیمم کے طریقے پر یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک لوگوں کا شعور بہتر نہیں ہوتا، دین کی تعلیم عام نہیں ہوتی اور لوگ اپنی ذمہ داریوں کو جس طرح انہیں دین میں بتایا گیا ہے اس طرح نہیں سمجھتے.
اچھا گاندھی صاحب، یہ تو ہو گئی جمعے کے تصور کے حوالے سے بات، اس کا کانسیپٹ کیا ہے. اس کی عملی کچھ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بعض سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. خطیب جب جمعے کا آغاز کرتا ہے تو اس موقع پر ایک تقریر کی جاتی ہے جو اپنی زبان میں کی جاتی ہے، انگریزی میں ہوگا تو انگریزی میں کرے گا، پاکستان میں اردو میں یا پنجابی میں لوگ تقریر کرتے ہیں. تو اس کے بعد عربی زبان میں دو خطبے دیے جاتے ہیں، تو ان کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا لنک ہے؟
جمعے کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد چند لمحوں کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور پھر دوبارہ اٹھ کر خطبہ دیتے تھے. جو کچھ روایتوں میں اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس خطبے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی نصیحت بھی کرتے تھے، خدا کی یاد دہانی بھی کراتے تھے، قرآن مجید کی طرف بھی متوجہ کرتے تھے اور جو اس وقت کے معاملات مسائل ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی کوئی بات کرنا ہوتی تو کرتے تھے، عمومی اصلاح کی باتیں بھی ہوتی تھیں. اور دوسرے خطبے میں بالعموم دعائیں کی جاتی تھیں، یعنی چونکہ مسلمان اجتماعی طور پر جمع ہوئے ہیں تو دعا کا موقع بھی ہے اللہ کے حضور میں، بلکہ اس موقع کو آپ نے دعا کا موقع قرار دیا خاص طور پر. اس روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے بتایا جس میں آپ نے لوگوں کو عیدین کے لیے کہا کہ عورتوں کو بھی لے کے آئے، عورتوں سے بھی کہا کہ وہ خاص اہتمام کے ساتھ شریک ہوں، تو بعض خواتین نے اپنا عذر پیش کیا کہ ہم تو بعض وقت ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو آپ نے فرمایا تم مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جاؤ، تو دوسرے خطبے میں بالعموم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، چنانچہ یہی طریقہ حضور کے زمانے میں رہا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب یہاں خاص طور پر ہندوستان میں یہ دیکھا کہ لوگ عربی زبان کے اس خطبے کو نہیں سمجھتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، عربی میں خطبے دیے جا رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے لوگ دوسرے علاقوں میں گئے ہیں، چونکہ یہ جو چیز ہے یہ خدا کی یاد دہانی کرانا ہے لوگوں کو، یہ متوجہن اللہ نہیں ہوتا، یعنی آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے خطبے کے موقع پر، لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی زبان میں دیا جاتا، لیکن اس کو ہمارے علماء نے قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ عربی میں ہونا چاہیے، عربی لوگ سمجھتے نہیں، تو پھر ایک تیسری تقریر کا اضافہ کر لیا گیا۔ یہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہوتی تھی، یعنی حضور کے زمانے میں دو ہی تقریریں ہوتی تھیں، ایک آپ خطبہ دیتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور پھر ایک دوسرا خطبہ دے دیتے تھے، یہ طریقہ تھا حضور کا۔ اس وجہ سے میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنی زبان میں لوگ تقریر کریں، خطبہ دیں، اور وہی خطبہ اپنی زبان میں دیں، یعنی جس کو اب عربی میں دیا جاتا ہے۔ یہ تیسری تقریر کا جو طریقہ ہے اس نے اصل تصوری کو بالکل مسخ کر دیا ہے، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تقریر ہم الگ سنیں گے اور یہ جو خطبہ دیا جا رہا ہے یہ تو بس تبرک کی چیز ہے، اس میں چند رٹے رٹائے الفاظ ہیں جو بیان کر دیے جاتے ہیں اور بالعموم میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسے خطبے پڑھے جاتے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے ان الفاظ کو دہرا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض مساجد میں بعض اہل علم نے یہ اہتمام کر دیا اب کہ وہ اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں جو بھی زبان ہے اس میں خطبہ دیتے ہیں، اس میں تقریر کرتے ہیں، خطبے کے لیے کوئی زبان مقرر نہیں کی گئی، لیکن ہمارے علماء کا بہرحال اصرار یہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ تیسری تقریر اس کے ساتھ شامل کر لی۔
یہ غانی صاحب پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آندھی صاحب، دو خطبوں کے درمیان میں جو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، اس کی کیا حکمت تھی؟
یہ بات یہ ہے کہ ایک خاص طرح کا فصل آپ پیدا کر دیتے تھے ان کے درمیان میں، تاکہ جو دعاؤں والا حصہ ہے وہ بالکل الگ ہو جائے اور لوگ پوری طرح متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی جانب کہ اب وہ دعا مناجات کرنے والے ہیں۔ پہلے خطبے میں عمومی نوعیت کی نصیحتیں ہوتی تھیں، تذکیر ہوتی تھی، قرآن مجید نے خود اس خطبے کا ذکر کیا ہے تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف بڑھو، تو اللہ کی یاد دہانی کرانے کا کام یہ بالعموم چونکہ پہلے خطبے میں ہوتا ہے تو پھر تھوڑا توقف کر کے دعاؤں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔
اچھا، اس میں ہم نے اکثر دیکھتے ہیں بعض مساجد میں جب خطیب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ میں ایک خاص طرح کی لاٹھی ہوتی ہے، یہ کوئی سنت کا سلسلہ ہے یا اس کے علاوہ لوگ اپنے طور پر اختیار کر لیتے ہیں؟
نہیں، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، سنت بس یہی ہے کہ دو خطبے دیے جائیں گے، پہلا خطبہ دیا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے خطیب بیٹھے گا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر دوبارہ لوگوں سے مخاطب ہوگا، اور جب دوبارہ مخاطب ہوگا تو پھر زیادہ تر دعائیں کی جائیں گی، اجتماعی دعائیں۔ ہمارے ہاں تو اب نماز کے بعد دعا کا طریقہ لوگوں نے اختیار کر لیا، لیکن رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدین اور جمعے کے موقع کے اوپر دوسرے خطبے میں دعائیں کی جاتی تھی، اور یہی طریقہ جو تھا یہ حضور کے زمانے کے بعد بھی جاری رہا خلفائے راشدین کے زمانے میں، تو یہ کوئی ایسا ہاتھ میں پکڑنا ضروری نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں چونکہ لوگ بالعموم خطیب کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے عام طور پہ ایسا ہاتھ میں پکڑ لیا جاتا تھا۔ ویسے بھی جس طریقے سے ٹوپی پہننا، ماما پہننا ایک زمانے کی تہذیبی روایت تھی، اسی طرح ہاتھ میں بزرگ ایسا بھی رکھتے تھے، آپ نے دیکھا نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایسا تو خاص طور پہ زیر بحث آ گیا، تو وہ بھی ہاتھ میں رکھتے تھے، ایک سہارا لینے کے لیے اس کو لے لیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا کوئی سنت سے تعلق نہیں ہے۔ آج اگر کوئی دوسرے ذرائع آپ کے پاس ہیں اور خطیب اس پر کھڑا ہو سکتا ہے، روسٹم پر کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو آپ وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو روایتوں میں تو غالباً اس طرح کی بات آتی ہے کہ آپ نے عصا کو اختیار کیا؟
نہیں، آپ کے زمانے میں دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمومی طریقہ یہی تھا، لیکن یہ کہ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ سنت کے درجے تک نہیں پہنچ جائے؟
دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک کام وہ ہے جو آپ نے دین کی حیثیت سے کیے ہیں، ان کو آپ واضح بھی کر دیتے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں، اور وہ دینی نوعیت کے کام بھی ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا بلکہ ضرورت سے، عادت سے اور حالات سے ہوتا ہے۔ حضور ایک خاص طرح کا لباس پہنتے تھے، آپ کے زمانے میں ایک خاص طرح کا ممبر بنایا جاتا تھا، اب یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ اسی طرح کا ممبر بنائیں، آپ اس سے مختلف طریقہ کا ممبر بنا سکتے ہیں، آپ کوئی روسٹرم رکھ سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں مسجدوں میں ایسا ہوتا بھی ہے، یعنی بعض موقعوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بالکنی سی بنا دی جاتی ہے. سعودی عرب میں تو کئی مسجدوں میں نے دیکھا خطیب اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے خطاب کرتا ہے. تو مختلف طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں. یہ دوسری طرح کی جو چیزیں ہیں یہ عادات کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو اختیار کیے رکھنا لازم نہیں ہوتا. تمدن کی تبدیلی اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ آپ ان میں تبدیلی کر سکتے ہیں. آپ عصا پکڑنا چاہیں تو آج بھی کوئی معنی نہیں ہے, پکڑ لیجئے. لیکن ہماری اب عام معاشرت میں عصا پکڑنے کا رواج نہیں رہا, اور اس طرح کا کوئی خاص عصا پکڑنے کی ضرورت ہے. آپ نے ایک کھوٹی پکڑی ہوئی ہے, اس کے سہارے پر کھڑے ہو کے آپ تقریر کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ آپ پر ہے. تو یہ چیزیں جو عادات سے متعلق ہیں یا تہذیب سے متعلق ہیں یا آپ کی تمدنی روایات سے متعلق ہیں, یہ دین نہیں ہوتی, ان میں تبدیلی ہو سکتی.
گاندھی صاحب, خطبے کے دوران میں کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟
یعنی خطیب خطبہ دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ سے مخاطب ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ بیٹھیں بھی اور اس کی بات سنیں بھی. یعنی آپ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ اہتمام ہونا چاہیے جو کسی بڑی بارگاہ میں جانے کے لیے ہوتا ہے. جمعے کے موقع پر چونکہ مسلمان اپنی اجتماعی حیثیت میں یا عیدین کے موقع پر اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں, تو اس میں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے.
اچھا, بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا, خطبہ وہ سن نہیں سکا, اپنی طرف سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے, تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے اس کو, اور جمعے کی نماز جو ہے وہ اس کی مس ہو گئی ہے, تو اس کے بعد اس کو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے یا دو رکھتے جمعے ہی کی ادا کرنی چاہیے؟
اگر تو پوری کی پوری نماز چلی گئی, ایک تو یہ کہ نماز کے دوران میں آ گیا, تو نماز کے دوران میں آ گیا تو پھر تو اس کو نماز مل گئی, جتنی رہ گئی ہے وہ پوری کر لے. لیکن اگر نماز نکل گئی ہے تو پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا.
ظہر کی نماز پڑھے گا, لیکن فرض اس کی اجازت ہے کہ ظہر کی نماز جمعے کی اذان سے پہلے, ٹائم تو ہوتا ہے یعنی جمعے کی نماز سے پہلے اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے اپنے طور پر؟ بعض لوگ اس کو حرام بھی کہتے ہیں.
نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ کیوں پڑھے گا. دیکھیے نا, اگر تو جمعہ ہو رہا ہے تو پھر جمعہ پڑھنا چاہیے, اگر جمعہ نہیں ہو رہا یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ وہ جمعے میں شریک نہیں ہو سکتا تو پھر ظہر کی نماز پڑھے گا. تو ظہر کی نماز بس ظہر کا وقت ہو جائے تو پڑھ لینی چاہیے. یعنی اس کے لیے کوئی جمعہ کا انتظار کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. اگر کسی عذر کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھا جا رہا اور آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پھر وقت کے لحاظ سے پڑھی جاتی ہے. یعنی نماز کے معاملے میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے, جب وہ وقت ہو جائے گا تو نماز بھی ہو جائے گی.
اس کے لیے جمعہ کی نماز ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کہیں نکلنا ہے, کسی سفر پر جانا ہے, تو آپ ظہر کی نماز پڑھ کر باہر جا سکتے ہیں.
جی بالکل, جا سکتے ہیں. جب انفرادی طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی مسلمانوں کا ایک اجتماع ہو رہا ہے, تو وہاں تو آدمی کو اس اجتماع ہی میں شریک ہونا چاہیے, اور اس اجتماع سے پہلے اور بعد کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو اس اجتماع کی روح کے خلاف ہو. آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں انفرادی طور پر, جب چاہے پڑھ لیجیے.
آمد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ کل بھی ہم اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیں گے. ناظرین, یہاں وقت ختم ہو رہا ہے. منظور الحسن اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.